راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد آل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و عجل فرجہم۔ خدا و متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہماری زندگی میں ہمیں گمراہی سے محفوظ کیا، ایسی گمراہی سے جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی خطرے میں پڑتی، ہماری آخرت بھی خطرے میں پڑتی۔ خدا تعالیٰ نے اس گمراہی سے بچاتے ہوئے ہمیں دین کی ہدایت نصیب کی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عقیدت، محبت، احترام ہمارے دلوں میں قرار دیا۔ لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزا پہ بیٹھنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، بصیرت میں اضافے کے لیے، صحت و سلامتی روحانی اور جسمانی مزید ترقی کے لیے، انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری، ان کی نصرت کی سعادت، اس راہ میں پاکیزہ شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تعالیٰ نے بے پناہ موجودات خلق کیے ہیں، ہم جو زمین کے اوپر ہیں، اس زمین پہ کتنی موجودات ہیں اسے کوئی نہیں گن پائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ انشاءاللہ خدا خیر کرے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. اگر ہمیں بھی ایسا گلا مل جاتا تو مائک کی ضرورت نہیں پڑتی بھی. لائٹ آنے جانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. خدا ان کی سلامتی میں اضافہ فرمائے, آپ سب کی سلامتی میں اضافہ فرمائے, آپ کے دلوں میں جو حب اہل بیت ہے اتنا ہی مسکراتے ہوئے دنیا میں رکھے, اتنا ہی مسکراہٹ موت پہ دے, اتنی ہی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجو محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خدا تعالیٰ نے بے پناہ مخلوقات خلق کی, اس زمین کے اوپر کتنی ہیں اللہ جانتا ہے. زمین کو تو چھوڑو, آپ کے بدن میں کتنی مخلوقات ہیں, اربوں اربوں مخلوقات. یہ جو چہرہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پر فرض کریں بڑا کوئی زبردست صابن لگایا ہے, بڑا کوئی زبردست کلینز کرنے والی کوئی کریم لگا لی, اس پر بھی پتہ نہیں کتنے کیڑے ہیں, نہیں معلوم. کتنا ہی صاف کر لو, وہ بھی ایک مخلوق ہے نا. بالآخر باڈی جو ہماری ہے یہ اس میں سیلز ہیں, ہر سیل علیحدہ زندہ مخلوق ہے, اور لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں نہیں ہیں, اربوں ہیں. ایک جسم کے اندر, ایک جسم کے اندر اربوں مخلوقات ہیں ہمارے. ان کا نظم و نسق ہے, ہر ایک کی اپنی زندگی اپنی موت ہے. یہ عجیب واقعہ, ایک بدن کے اندر اربوں مخلوقات ہیں اور ہر ایک کی اپنی زندگی اپنی موت ہے. مثلا جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کی کھال سخت ہو جاتی ہے, یہ کھرن بن جاتا ہے, کھرن بن کے گر جاتا ہے. کھرن میں جان نہیں ہوتی, جبکہ بنا کھال سے تھا جس میں جان تھی. کھال کے سیل مر گئے تھے, اب وہ کھرن بنے. اتنے سی جگہ کے سیل مر گئے تھے اور اتنی باڈی آپ کی چل رہی ہے. دماغ کے سیل تبدیل ہوتے رہتے ہیں, بنتے رہتے ہیں, مٹتے رہتے ہیں, پھر بھی حافظہ باقی رہتا ہے. عجیب بات ہے, اربوں چیزیں ہماری جسم کے اندر چل رہی ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جب موت آتی ہے تو فرض کرو روح جاتی ہے, یہ جسم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ روح چلی گئی؟ جسم کو کیسے پتہ چلا کہ روح گئی؟ یہ جسم کیوں ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسے کس نے بتایا, اسے کون بتاتا ہے؟ تو کہتے ہیں دماغ ایک فرمان دیتا ہے. دماغ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ جسم میں کوئی کمی ہو گئی ہے, اب اس جسم کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جسم کے اندر موجود مخلوقات کو حکم دیتا ہے کہ اسے کھانا شروع کرو. دماغ کے اندر کچھ ہے, اس لیے اگر کسی کے دماغ پہ ہی چوٹ لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو, دماغ پہ ہی چوٹ لگ جائے, ساری باڈی اس کی 50 سال تک بھی چل سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ مر چکا ہوگا. کیوں؟ وہ آخری حکم جو دماغ نے دینا تھا وہ دیے بغیر مر گیا, تو باڈی چلتی رہے گی. اس کو کہتے ہیں برین ڈیڈ. کسی کا دماغ مر گیا اسے زندہ نہیں ہونا ہے, لیکن وہ آخری حکم نہیں آیا تھا, لہذا باڈی چلتی ہے. اتنی عجیب مخلوق, ایک بدن کے اندر, ہم سب کے ایک ایک کے بدن کے اندر ہم کتنے لوگ ہیں؟ 7 ارب کم از کم روئے زمین کے اوپر. سب کے اندر اربوں مخلوق ہیں. اچھا, ہم تو انسان ہیں, جانوروں کے اندر مخلوقات نہیں ہیں؟ ان کے اندر بھی ہیں. ہم چلو 7-8 ارب ہیں, جانور کتنے ہیں؟ اللہ اکبر, ان کا تو حساب ہی نہیں ہے. ذرا سوچنا دنیا میں چونٹیاں کتنی ہیں, مچھر کتنے ہیں, پرندے کتنے ہیں, مچھلیاں کتنی ہیں, اور یہ مخلوقات کتنے حصے پہ پھیلی ہوئی ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے. اللہ کی خلقت پہ انسان تھوڑا سا بھی غور کرے. ہم لوگ جس جگہ پر ہیں, فرض کریں کہ سمندر کا لیول ہو, تو یہاں سے اوپر تقریباً 9 کلومیٹر تک مخلوق ہے, اور یہاں سے نیچے تقریباً 10 کلومیٹر تک مخلوق ہے. زمین کے اوپر 9 کلومیٹر تک, زمین کے نیچے 10 کلومیٹر تک مخلوق ہے. سب کھا رہے ہیں, زندہ ہیں. اتنی مخلوقات کو خدا رزق دیتا ہے, اور میں اپنے 2 لقمے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. اتنی مخلوقات کو جو رزق دیتا ہے تو میں کیوں پریشان ہوں بھائی؟ معرفت نہیں ہے نا ہمیں، خدا کی رزاقیت کو نہیں دیکھتے. اچھا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ زمین یہ ایک گیند ہے، پوری کائنات کے مقابلے میں یہ گیند اتنی بڑی ہے، جیسے آپ سمندر کے کنارے چلے جائیے، سمندر میں ایک انگلی ڈبوئیے باہر نکالیں، آپ کی انگلی پہ کچھ قطرے ٹپک رہے ہوں گے. ہماری زمین پوری کائنات کی ستاروں سیاروں میں ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں. اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ اللہ اکبر. وہ جو خدا کہتا ہے نا، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے، نعمتوں کو نہیں شمار کر پاؤ گے، مخلوقات کو کہاں شمار کرو گے تم؟ اچھا یہ تو میں نے ابھی جانوروں، پرندوں، کیڑوں کی بات کی، پودے کتنے ہیں؟ بہت کچھ ہے. اچھا یہ جتنی مخلوقات خدا نے خلق کی ہیں، ان یہ تو تعداد ہو گئی نا، ورائٹیز ہو گئی ان کی. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہزاروں لاکھوں مخلوقات ختم ہو چکی ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور ختم ہو چکے ہیں، ہمیں اثر بھی نہیں ملا ان کا، مثلا ہم نہیں جانتے کیسے تھے، نشانات ملتے ہیں، زندہ نہیں دیکھا ہم لوگوں نے. ہزاروں مخلوقات ایسی ہیں، اگر نہ کہوں لاکھوں، تب بھی جو مر چکی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ابھی بھی بہت ساری ختم ہونے والی ہیں. یہ جو سارا مخلوقات کا نظام ہے، ایک تو ان کی ورائٹی ہو گئی، کون کتنے عرصے زندہ رہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے، اس کے بعد ایک اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور اس میں پتھر جیسی چیزیں بھی شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ اب ایک نئی کہانی شروع ہو گئی، اب ایک نئی داستان شروع ہو گئی. کیوں؟ چونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑی ہیں. انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں جن کا بڑا جاہ و جلال ہے، اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. اور بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہے جو واقعاً مچھر کے پر کے برابر ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے. اگر میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں نا، تو مثال کے طور پر آپ جمعے کے اعمال میں، جمعے کے دن کے اعمال میں مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا، نماز جعفر تیار لکھی ہے. اس کا وقت ظہر سے ایک گھنٹے پہلے پڑھنے کا ہوتا ہے. کوئی مشکل خدا نہ کرے آپ کو لاحق ہو، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ خدا ان مطالعہ کی طرف سے التماس کروں، التجا کروں خدا کی خدمت میں، تو آپ جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز پڑھیں. مثلا آج کل 12:30 تقریباً ظہر کا وقت ہے، تو آپ 11:30 پہ، 11:40 پہ پڑھنا شروع کر دیں، ظہر کے نزدیک آتے آتے ختم ہو جائے نماز جعفر تیار. مفاتیح الجنان میں اس کا طریقہ لکھا ہے، اردو میں جو ترجمہ ہوئی ہے اس میں طریقہ پورا نہیں لکھا ہوا، بلکہ ایک آدھ غلطی بھی ہے. تو کوشش کیجئے گا کسی ویب سائٹ سے، ریلائبل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، یا کسی اور کتاب سے دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، اور لکھا ہے کہ نماز پڑھے اور خدا کے سامنے گڑگڑائے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نے قبول کر لی ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ ایک چیز ممکن ہے مچھر کے پر کے برابر ہو اور اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہو، تو یہ آنسو سمجھ میں آتا ہے. نماز جعفر تیار کے بعد آنسو کی قیمت اتنی ہے جو غم حسین میں بہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان ڈرے گا، ہر انسان ڈرے گا، روئے گا، چلائے گا، میں کس مشکل میں پھنس گیا. ہول، وحشت، اضطراب، جہنم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی یاد میں رویا تھا، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی یاد میں رویا تھا. تو آپ اور میں زندگی میں کاموں میں سے ایک کام یہ کریں، ہمارا موضوع تھا عبادت سے عبودیت تک، عبادت کو کیا کریں کہ بندگی بن جائے. تو کاموں میں سے ایک کام کریں, دن میں کم از کم ایک مرتبہ, موقع لگے دو مرتبہ, ہو جائے تو تین مرتبہ, آپ کی مرضی. کوئی دن کا وقت طے کر لیں, مثلا ہر واجب نماز کے بعد, مثلا فجر کے بعد, ظہر عصر کے بعد, مغرب عشاء کے بعد, تین مرتبہ ہو گیا. آپ کہیں نہیں تین مرتبہ نہیں کر سکتا, ایک مرتبہ کر لیں. اللہ کو 10 مرتبہ اس کے نام سے پکاریں, یا اللہ. اور ترکیب وہی رکھیے گا, یہ سوچ کے پکاریے گا آخری دفعہ موقع ہے, قبر سے پہلے آخری موقع ہے. 10 مرتبہ پکاریں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کوشش کریں مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے, کوشش کریں مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے. اور خدا سے صرف اتنی التجا کیجیے گا, خدا یہ تھوڑا سا تیرا ذکر کیا ہے, مرنے کے بعد مجھے بھلا نہ دینا. قرآن کریم نے ایک خطرناک آئے کریمہ دیے دھمکی والی, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. انہوں نے دنیا میں خدا کو بھلایا تھا, خدا نے ایسا کیا کہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں, اللہ بھی نہیں جانتے, نبی بھی نہیں جانتے, خود اپنے آپ کو نہیں جانتے, میں کون ہوں, کیا ہوں. تو آپ ذکر خدا کریں اور اس کے بعد خدا سے کہیں, خدا یا اس دنیا میں تیرا تھوڑا سا ذکر کیا ہے, اس کے صدقے میں مجھے قبر میں ذکر کی سعادت دے دے, میں ذکر کر سکوں. انشاءاللہ اس عادت کو اختیار کیجیے گا, آپ کا بھی بھلا ہوگا. اس کے بعد مرحومین کو بھی دعا کیجیے گا. ہر یہ مرحومین ان کا ہم پہ ایک احسان ہے. کچھ مرحومین ایسے ہیں جن کا تو ہم پہ بہت احسان ہے, مثلا وہ لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی جن سے ہم مصائب پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے وہ مجلسیں پڑھیں جن کو پڑھ کے ہمارے دلوں میں حب اہل بیت بڑھی, وہ مر صغیر کے علماء جنہوں نے ہماری زبان میں کتابیں لکھ دیں, ترجمہ کر دیں, جن سے ہم لوگ دین پڑھنے کے قابل ہوئے. نامی گرامی لوگوں میں علامہ ذیشان در جوادی صاحب, مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ شریف, مختلف علماء جو یہاں پہ اس سلزہ بازار کے اندر پڑھتے رہے, اظہر صاحب, سید محمد دہلوی صاحب, قدیم علماء میں سے مصطفیٰ جوہر صاحب یہاں بہت پڑھتے رہے, بڑے بڑے علماء پڑھتے رہے, ان سب کی بڑی خدمات ہیں, ان سب نے محنت کی ہے. ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا, دسیوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام مجھے لے لینے چاہیے تھے, لیکن میں اب ظاہر ہے ان سب کے نام نہیں لے پاؤں گا. تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی مولانا آپ نے فنا فنا کا نام لیا, یہ نام بھی لینا چاہیے تھا. یقیناً بہت سارے نام ہوں گے, لیکن ہم سب ان کو شامل کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر ایسے تمام لوگ جن کے نام لیے اور جن کے نام نہیں لیے, وہ عزاداری جو ان عزاداریوں میں شریک رہے اس محلے میں, دوسری جگہوں کے اوپر, اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی دفن ہیں, بعض کوئی بڑے قبرستانوں کے اندر ہوں گے, بعض چھوٹے قبرستانوں میں ہوں گے, بعض کسی گمنام کسی ملک کے اندر چھوٹے سے کسی قبرستان میں دفن ہوں گے, کون پتہ نہیں کہاں ہوگا. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ایسی قبریں نظر آتی ہیں, گمنام کہیں ایک کسی جگہ پر کہیں دفن ہوئے ہوئے. اللہ اس کے حضور ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے درود بھیجے, محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. صلہ رحم واجب ہے. میرے ماموں کا کل رات انتقال ہوا ہے, ابھی میں دفنا کے آ رہا ہوں مغرب سے پہلے, تو صلہ رحم واجب ہے. ان کی روح کی بلندی کے لیے, مغفرت کے لیے, شفاعت اہل بیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد, آل محمد وعجل فرج. تو یہ خدا نے مخلوقات اتنی خلق کی ہیں, ان تمام مرحومین کا ہم پہ احسان ہے. میرے دماغ پہ بوجھ ہے, حقیقت یہ کہ بوجھ ہے, کیونکہ یہ مجلس میں کیا ذکر کروں. بہرحال جن کو میں دفنا کر آ رہا ہوں, یہ ان کی پوری پوری رات کی نماز شبیں ہم نے دیکھی ہیں, ان کی گھنٹوں گھنٹوں کی نماز عشاء ہم نے دیکھی ہے. اچھے آدمی تھے الحمدللہ رب العالمین. ایک بار پھر آپ اپنے اور ہمارے تمام مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو خدا نے متعال نے اتنی مخلوقات خلق کی ہیں ان میں درجات بھی ہیں. ایک مخلوق ہے بہت عظیم و شان دیکھنے میں, بڑی بہت, جیسے کوئی پہاڑ, قیمت نہیں ہے اس کی. ایک مخلوق ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ایک چھوٹا سا سیاہ سیاہ پتھر. کیا ہو گیا وہ سیاہ پتھر؟ حجر اسود. اللہ اکبر. اس کی قیمت کتنی ہے؟ یا اللہ, تمام انبیاء نے بوسہ کیا حجر اسود, اتنا سا چھوٹا سا پتھر. صحیح, وہ پہاڑ کچھ قیمت نہیں رکھتا, یہ پتھر پہاڑوں کے اوپر بھاری ہے. یہ اللہ کا نظام. اچھا چلیے, یہ تو چیزوں کا تذکرہ ہو گیا نا, عمل بھی ایسا ہی ہے. بعض اوقات ایک انسان بہت بڑی کوئی عمارت بناتا ہے, کروڑوں روپیہ عمارت کے اوپر لگاتا ہے, یہ سوچتا ہے اس میں یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا, اینڈ میں دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوا. کیا سوچا تھا, کیوں ہوگا, کیسا ہوگا, کچھ نہیں ہوا. کبھی ہم دیکھتے نہیں کسی نے کوئی چھوٹا سا عمل انجام دیا ہے, وہ عمل باقی رہ گیا, اس عمل کا اثر ہو گیا, اس عمل کو خدا نے قبول کر لیا. اب ہمارا جو سوال ہے موضوع کی مناسبت سے وہ یہ ہے, ہم اپنے عمل میں جان کیسے ڈالیں؟ ہم بھی تو ایک عمل ہی کر رہے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے, یہ عمل ہے. روزہ رکھیں گے عمل ہے, قرآن کریم پڑھیں گے عمل ہے. مجھے سب عبادتوں پہ بات کرنی تھی, نماز اتنی اہم ہے, اسی کے اوپر چھٹا دن ہو گیا ہے. تو آج انشاءاللہ کوشش کروں گا اختتام پذیر کر کے پھر کسی اور عبادت کی طرف عرض کروں. ہم کیسے اس کے اندر اثر ڈالیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنی نیت کو کچھ ایسا کر لیں کہ وہ نیت عمل کو قیمت دے دیتی ہے. ہم سب کو معلوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک گئیں, خدا نے واجب کر دیا کروڑوں انسانوں کے اوپر کہ تم بھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک جاؤ. جاؤ جا رہے. ایک جانور کے گلے پہ چھری چلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, خدا نے کہا کہ تمام مسلمان یہ کریں گے, ہو گیا. اب مصائب کا ذکر نہیں ہے ورنہ ہم سب لوگ جانتے ہیں, ایک مصائب کا تذکرہ نہ کروں, ایک بچے کے گلے پہ تیر چلا تھا. اللہ اکبر. 1400 سال ہو گئے, اس تیر کی شدت لوگ اپنے گلوں پہ احساس کر رہے ہیں. چلا. یہ عمل میں طاقت کیسے آتی ہے؟ عمل میں طاقت آتی ہے نیت سے, آپ کی توجہ سے, آپ کے خلوص سے. نماز میں کیسے ہم اپنے طاقت لے کر آئیں؟ بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, آج اس عنوان سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قیام سے شروع کرتے ہیں, ویسے تو تکبیر سے شروع کرنا چاہیے. جب میں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو کیا سوچیں؟ جب تکبیر سوچیں, جلدی جلدی عرض کروں گا, انہی چند منٹس میں کہنا ہے, آپ تکبیر کہیں تو سب سے پہلے آپ تو یہ سوچیں, میں اپنی عوامی انداز میں سوچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں سوچوں یہ تکبیر کہہ کر میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا. اس تکبیر سے پہلے میں گردن موڑ سکتا تھا, اب نہیں موڑ سکتا. اس تکبیر سے پہلے میں کچھ بول سکتا تھا اپنی مرضی سے, اب نہیں بول سکتا. اس تکبیر سے پہلے بہت کچھ کر سکتا تھا, اب نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اب میں کسی جگہ داخل ہو گیا ہوں. اب جس جگہ داخل ہوا ہوں وہاں میری مرضی ختم, صرف رب کی مرضی ختم, بس. یہ نماز ہماری پوری زندگی کی علامت تھی. جس طرح نماز میں ہماری مرضی نہیں چلتی نا, ہاں ہوں بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, یہ نماز ہمیں دکھا رہی تھی تمہیں پوری زندگی ایسے ہی ہونا ہے. اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں قرآن کریم نے نہیں کہا نماز پڑھو, قرآن کریم نے 63 مرتبہ تقریباً کہا ہے نماز قائم کرو. یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ میں نماز قائم کروں گا. وہ نماز قائم کیسے کروں گا؟ نماز میں میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا. تو پھر باہر بھی بولنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا بول رہے ہو. سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بندہ دیکھتا ہے گروپ میں ایک چیز آئی ہے, وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے 25 گروپس میں بھیج دیتا ہے, پھر جن دوسروں گروپس میں بھیجتا ہے اس میں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تو نے بھیجنے سے پہلے پڑھا تھا کہ کیا ہے, تو کہتا ہے نہیں بھائی اصل میں ویڈیو لمبی تھی, میں نے چند سیکنڈ تو دیکھی تھی, باقی میں نے کہا اچھا ہوگا میں نے بھیج دیا. صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں اور ایک نصیحت جو شاید آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے منسوب ہے یا آیت اللہ جوادی عاملی سے منسوب ہے, وہ یہ کہتے ہیں تم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہاں نہ بھی کر رہے ہو, مثلا لائک ڈس لائک, فالو ان فالو, فارورڈ نہیں کیا, جو کچھ بھی کر رہے ہو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے, یہ سوچ لو بس. اچھا ایک لطیفہ اچھا لگا میں نے بھیج دیا, اس لطیفے میں دین کی ایک توہین تھی, تم نے بھیج دیا نا, اب دین کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا آپ بھی شریک ہو. آپ نے تو مذاق میں بھیجا تھا, کس نے کہا کہ اتنے غیر ذمہ دار بنو؟ قرآن کریم تو فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک, یہ تمہاری کان, یہ تمہاری آنکھیں, یہ تمہارا دل, یہ سب کے سب قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے کیوں کیا. یہ جو نماز ہے اس کی علامت ہے. نماز میں آپ ہاں ہوں کر سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ نہیں کر سکتے. ہاتھ ادھر ادھر ہلا سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ نہیں ہلا سکتے. گردن پھیر سکتے ہو؟ نہیں پھیر سکتے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ زندگی میں بھی ایسے ہی بنو. کیوں منمانی کر رہے ہو جبکہ تم خدا کے بندے ہو؟ تو جب آپ تکبیر کہیں تو اپنے آپ کو کیا سوچیں؟ آپ سوچیں بھائی میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا, میں اللہ کی حریم میں داخل ہو گیا ہوں, اللہ کے حرم میں داخل ہو گیا ہوں. ویسے یہ بھی خدا کا حرم ہے, یہ بھی خدا کا ہی حرم ہے, یہ تو ہم احساس نہیں کر رہے, لیکن کم از کم نماز پڑھنے پر تو یہ سوچ لے کہ بھائی اب میں بیت اللہ میں آ گیا, مثلا حریم خدا میں آ گیا. اسی لیے تو اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. اب کھڑے ہوئے جناب, اب کیا سوچیں؟ جو آپ نے قرات کرنی ہے وہ کریں گے آپ, توجہ سے کریں, کم از کم معنی تو سوچیں کہ کیا بول رہے ہیں. قیام میں سب سے امپورٹنٹ کیا سوچیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہ سوچو کہ کل ہم نے مرنے کے بعد خدا کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, قیامت کے دن جو خدا کے سامنے جانا ہے, آپ باادب مہذب بن کے جانا چاہیں گے یا نعوذ باللہ تعالی بے ادب بے تہذیب بن کے جانا چاہیں گے؟ بھائی آپ مثلا مجھے یہ کہیں کہ بھائی کل آپ نے کسی مرجع تقلید سے ملنا ہے اور میں ان کے سامنے بیٹھوں گا, مؤدب بیٹھنا چاہتا ہوں یا بے ادب بیٹھنا چاہتا ہوں؟ مؤدب بیٹھنا چاہتا ہوں. میں مثلا اتنی بڑی ہستی کے سامنے بے ادب کیوں بیٹھوں؟ کل مجھے زری پہ جانا ہے, زری پہ جاتے وقت میں اپنے آپ کو مؤدب بناؤں یا بے ادب رہوں؟ نعوذ باللہ تعالی, ظاہر میں چاہتا ہوں مؤدب بنوں. جو آپ قیامت کے دن خدا کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو نا, آج نماز میں ویسی ہو جاؤ, خدا اسے سنبھال لے گا. اگر بیجت نے کیا کہا تھا, اول وقت نماز پڑھو, خدا تمہارے کام کو اول وقت حل کروا دے گا. آپ قیام میں ویسے کھڑے ہوں جیسے آپ خدا کے سامنے چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کھڑے نظر آئیں, مؤدب کھڑے رہو. اچھا اب نعوذ باللہ تعالی, میں وہ ادائیں یہاں پہ نہیں عرض کروں گا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے, کبھی یوں یوں الجھن کر رہا ہے, تو ذرا سے یہ سوچو اگر تمہیں کل خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوا اور یہی ہو رہا ہوا تو کیا ہوگا؟ خود اپنے اوپر غصہ آئے گا, یہ میں نے کیا کر دیا. تو ابھی مؤدب بنو, مہذب بنو, خدا کو سوچو کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں کیسے کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, یہی قبر بن رہی ہے, یہی قبر بن رہی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں رکھیے گا. میری داڑھی کے اوپر غور کر لیں, سفید ہو گئی ہوگی اب تک. اللہ شاہد ہے, اگر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں نا, اپنی قبر لکھ رہے ہیں, قبر لکھ رہے ہیں ہم لوگ, یہ ہم قبر لکھ رہے ہیں, یہ ہم اپنی زندگی لکھ رہے ہیں, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, آرڈر کر رہے ہیں. اس وقت آپ نماز میں اپنی قیامت آرڈر کر رہے ہیں, سیدھے کھڑے ہوں, چونکہ برا آرڈر جا رہا ہے پیچھے اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے. فرشتے آرڈر لکھ رہے ہیں, آپ اچھا آرڈر دیں, میں اچھا آرڈر دوں. تو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, مؤدب کھڑے رہو, ہاتھ میں نے عرض کیا تہذیب سے سامنے رکھو, اگر لٹکانے بھی ہیں تمیز سے لٹکائیں, ایسا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ بندہ کھڑا ہے, نہ کہ لگے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایروگینٹ مغرور انسان کھڑا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. تھوڑا کمر کو جھکاؤ, سجدگاہ پہ نظر رکھیں ادب کے ساتھ کہ خدا تیرے حضور کھڑے, قبول فرما اس کو ہم سے. صحیح, یہ بہت اہم کام ہے, بہت اہم کام ہے. اس کے بعد معاملہ آتا ہے بھائی رکوع کرنے کا, ایک ہی دن میں سارے اعمال عرض کرنے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد. جو رکوع کا معاملہ, یہ بہت عجیب ہے, بعض اوقات دعاؤں میں ہم خدا سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثلا معذرت, میں معذرت بار بار اس لیے ایسے کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو کسی کے دل کو جا کے غلط لگ جائے, لیکن اس لیے پہلے سے ہی معذرت کہہ دیتا ہوں. بس ہم فرض کریں میں نے خدا سے کہا, خدایا مجھے صرف 100% رزق حلال چاہیے, خدایا مجھے رزق حلال چاہیے, وہ بھی کتنے فیصد, 100%. میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, اگر میں نے یہ دعا مانگی, دل سے مانگی اور خدا سے چاہتا ہوں کہ قبول ہو, صحیح ہے, غربت کے لیے تیار رہوں یا نہ رہوں؟ آپ کے پاس روایتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں آخری وقت میں رزق حلال صبح سے شام تک ہاتھ پر آگ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ مشکل ہوگا. ایک آدمی صبح کو نکلے آگ ہاتھ پہ لے کے گھومتا رہے گھومتا رہے گھومتا رہے, سارے دن ہاتھ جلے, ایک لقمہ ملے گا, ایک وقت کا کھانا ملے گا رزق حلال میں. اچھا, اب میں سن 2021 میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, خدایا رزق حلال دے 100%, اور کم پہ دل کڑتا ہے. جب میرے مال میں کمی ہوتی ہے تو میرا دل کڑتا ہے, تو خدا کے فرشتے ہم سے ہی کہیں گے تو ایک سائٹ کو ہو لے, یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا. جب تیری دعا ہم قبول کرتے ہیں تو تیرا دل کڑنے لگتا ہے, یا تو غربت کو قبول کر لے بھائی. آغا کشمیری ایک بہت بڑے عارف تھے, انتقال ہو گیا, انہوں نے ایک عمل لکھا, وہ بہت اعمال بتاتے تھے, بڑے تجربے کار آدمی تھے, بہت تجربے کار. انہوں نے ایک عمل بتایا, اس کے بعد نیچے لکھا جو یہ عمل کرے گا اسے توحید ملے گی لیکن بڑے برے فقر میں پھنسے گا, پہلے سے طے کر لے کہ اس توحید کو لینے کے لیے فقیر بننا ہے, پھر نہ کڑے, پھر نہ کہے خدا سے, خدا ہے مال میں کمی کیوں کر دی. ممکن ہے بعد میں دے دے, ممکن ہے بعد میں دے دے, پہلے فقیر ہونا پڑے گا, پہلے فقیر ہونا ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں, انسان کتابوں میں پڑھتا ہے نا ایک بات اور ہوتی ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک بات اور ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھا ایک بندہ ایمان کے راستے پہ آتا ہے, پہلے گھر والے علیحدہ ہوتے ہیں، بچے چھن جاتے ہیں، بزنس ہاتھ سے جاتا ہے، دماغ میں کینسر آ جاتا ہے۔ وہ بندے خدا صرف ایک بات پوچھتا رہتا تھا، مولانا علی کا ماننا اتنا سخت ہے؟ میں کہتا ہاں بھائی لگتا تو یہ سخت ہے۔ کہنے کا پھر ٹھیک ہے، کوئی مجھے بس اتنا بتا دے یہ سارا مولا کو ماننے کی وجہ سے آ رہا ہے تو میں صحیح ہوں، میں چلاؤں گا اسے۔ میں کہا بھائی اللہ مالک ہے، خدا امتحان لیتا ہے، تمہیں امتحان میں خدا سرخرو کرے گا۔ کہتا تھا اگر میں اسی میں مر گیا پھر وہ بھی اچھی موت ہے، بری نہیں ہے۔ کہنا ٹھیک ہے پھر چلے گا۔ اس نے صبر کیا، یقین مانو اللہ شاہد ہے، میں نام بھی جانتا ہوں، جگہ بھی جانتا ہوں، بیماری بھی جانتا ہوں، کاروبار بھی جانتا ہوں، لیکن میں نہیں بولوں گا۔ ایک ایک کر کے سب گیا تھا ایمان لینے کی وجہ سے، صحیح ہے، گھر والوں نے ساتھ چھوڑا تھا، کیس ہو گئے تھے، بزنس گیا تھا، کینسر ہوا تھا دماغ میں، وہ نہیں معلوم کیوں ہوا تھا، بظاہر تو یہی لگا کہ امتحان تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک دم سے پانسا پلٹا، وہ اپنے ایمان پہ باقی رہا، ایک دم سے پانسا پلٹا۔ کہاں اس کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تمہیں برین میں ٹیومر ہے، اگر اس کا ہم نے آپریٹ کیا تو تم پیرالائز ہو جاؤ گے، تو ڈیڈ لاک میں پھنس گیا۔ ٹیومر ہے تو مرنے والا ہوں، آپریٹ کروں تو پیرالائز ہونے والا ہوں۔ کہنے کا مولانا کہاں پھنس گیا میں؟ کہ اللہ مالک ہے بھائی، یہ ایسے ہی ہے، جو کچھ بھی یہ سب تھا اللہ شاہد ہے۔ آپ کہیں گے میں کہانی سنا رہا ہوں، نہیں نہیں کہانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے فون کیا، مجھے بتایا، کہنے کا مولانا ایک عجیب بات ہو گئی۔ کہنے کا کیا ہوا؟ کہنے کا وہ ٹیومر جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ کہنے کا غائب ہو گیا؟ میں نے کہا صحت مند؟ کہنے کا مولانا صحت مند، ابھی بھی زندہ ہے، ماشاء اللہ ایکٹیو ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر رابطہ ہوا۔ میں نے کہا ہاں بھائی کیا خیر خبر؟ کہنا مولانا الحمدللہ شادی ہو گئی ہے، بچے ہوئے الحمدللہ۔ پھر کچھ عرصے بعد ہاں بھائی، کہنے کا مولانا بزنس اسٹیبلش ہو گیا الحمدللہ، لائف وہیں پہ آ گئی جہاں پہلے تھی، سب صحیح ہو گیا۔ اور یہ ایک ٹائم پہ ایسا پھنس گیا تھا، لگ رہا تھا جیسے اس بیچارے سے زیادہ مسکین انسان کوئی نہیں ہوگا۔ انما العسر یسرا، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ خدا کا قانون ہے۔ یہ جو رکوع ہے اس سے مجھے یاد آ گیا یہ ساری باتیں۔ کیوں؟ رکوع میں انسان جائے، ہاتھوں سے ذرا زانوں کو دبائے، تھوڑا سا دبائے، کمر سیدھی کرے، گردن سیدھی کرے، اور خدا سے کہے خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ مانگنا مشکل ہے؟ نہیں۔ کٹانا آسان ہے؟ ہاں نہیں، بہت مشکل ہے۔ اچھا آپ کہیں گے مولانا مانگ لیتے ہیں، ہم کون سا سیریا میں بیٹھے ہیں، ہم تھوڑی، ہماری یہاں کہاں گردنیں کٹ رہی ہیں۔ بیٹا وہ خدا بعض اوقات گردن نہیں بھی کاٹتا، لیکن ایسا غم دیتا ہے، گردن کٹانے کی آرزو کرو گے؟ جب امتحان لیتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا غم دیتا ہے کہ آپ آرزو کرو گے کہ خدا گردن ہی کٹ جاتی۔ یہ خدا کا نظام ہے، کچھ کو گردن کٹانے کے بعد گردن کٹے کا ثواب دیتا ہے، کچھ کو بغیر گردن کٹے گردن کٹے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا عجیب نظام ہے۔ آپ مانگنے سے پہلے سوچ لینا کیا مانگ رہے ہو، لیکن اس میں مانگنا یہی ہے، اس میں مقام ہے، ایک مقام ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد، محمد آل محمد، وعجل فرج۔ یہ صاحب رکو ہو گیا، اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، معاملات آئیں گے۔ جب آپ کا رکو اچھا ہونا شروع ہوگا نا تو تھوڑا سا گردن پہ بوجھ بڑھے گا، پھر آپ کی ہمت کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بوجھ اٹھائیں گے۔ صحیح ہے، میں نے شروع سے اشارے کنائے میں آپ کو سب بتا دیا ہے، بعد میں نہیں کہے گا مولانا نے کام پھنسا دیا ہم لوگوں کو۔ پھر آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، جیسے یہ جملہ کہیں اپنے آپ سے پوچھیں جو کچھ اب تک کیا وہ حمد کہلانے کے قابل تھا؟ خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں جو میں نے قیام کیا حمد کہلانے کے قابل تھا؟ یہ اب جو سجدہ کروں گا یہ حمد کہلانے کے قابل ہوگا؟ پوچھ لو. چونکہ آپ نے رکوع میں کہا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. رکوع میں سجدے میں کہیں گے سبحان ربی العلی وبحمدہ. بیچ میں خدا کہہ رہا ہے تم نے رکوع میں بھی حمد کہنا ہے، سجدے میں بھی حمد کہنا ہے. بیچ میں پہلے طے کر لو تم جو کر رہے ہو یہ حمد ہے یا نہیں ہے. بولنے کو تو تم بول رہے ہو لیکن خود دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہو تم، یہ حمد ہے تمہاری یا نہیں ہے. اب آپ رکوع کریں گے، ہاتھ سیدھے سر کے اطراف میں، ایک ادھر ایک ادھر، انگلیاں کھلی بھی ہیں سیدھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ پنجے پھیلانے نہیں ہیں، جو انگلیوں کو جوڑ دیں، مٹھی نہیں بنانا ہے، سیدھا رکھنا ہے. کیا سوچیں؟ وہ جو میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، مسجد کوفہ میں امام کے مناجات ہیں، تو اس کا میں نے کوڈ بنا لیا ہے اپنے ذہن میں. اب پورے مناجات تو انسان بار بار نہیں پڑھتا، وہ لمبی دعا ہے، تو اس کے لیے کوڈ بنا لیا. وہ کیا ہے؟ الہی ضعیف بے بابک، ضعیف تیرے دروازے پہ آیا ہے. حقیر بے بابک، حقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے. تیری مرضی قبول کر، تیری مرضی رد کرتے، لیکن یہ آیا ہے. سجدے میں جائیں سبحان ربی العظیم وبعلی وبحمدہ. درود ہر وقت بھیجتے رہیے، رکوع میں بھی سجدے میں. اور درود بھیجتے وقت کیا سوچنا ہے؟ امان محمدی، خدایا امان محمدی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. اب آپ تشہد میں رکوع سجدے کے بعد بیٹھے، مختصر بیٹھنا ہوتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کوڈ ہے، یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں یہ کوڈ ہے. کس چیز کا کوڈ ہے؟ دنیا کی زندگی کا. وہ پہلا سجدہ خلقت ہے، دوسرا سجدہ قبر ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ دنیا ہے اتنی سی دیر کے لیے. یہاں آپ نے کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے خدا، کس اس دنیا سے میں استغفار طلب کرتا ہوں جو مجھے سجدے سے باہر نکال دے؟ وہ دنیا نہیں چاہیے. اس دنیا سے استغفار جو مجھے سجدے سے باہر نکال دے، نہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بار سجدے میں سجدہ چاہیے. اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اس میں بھی تو سجدہ نہیں کر رہے. سجدہ بندہ کرتا ہے، آپ بندے رہو، آپ ہمیشہ سجدے میں ہو. مولانا جلال الدین رومی نے ایک مصرع کہا ہے، شب جمعہ نہیں ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کہہ دیتا ہوں، پورا وہ یاد بھی نہیں ہوگا مجھے، بہت اچھا ایک کلام ہے ان کا. تو اس میں ایک جگہ پہ جا کر کہا کہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں. بھائی ابھی آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. لیکن بندہ تو ہوں نا. نماز کس لیے تھی؟ ان الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے. تو اگر کوئی بندہ دائم ذکر میں ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشہ نماز میں ہے. خدا ہم سے چاہتا ہے ہم ہمیشہ سجدے میں رہیں، سجدے میں رہیں. یہ جو ہمارے پاس روایتیں ہیں نا کہ خدا نے فلاں فرشتہ خلق کیا جو 60,000 سال سے سجدے میں ہے، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو 70-80 سال زندگی گزارتے ہیں سجدے میں، ساری سجدے میں. تو آپ نے استغفر اللہ کہا، سجدے میں گئے سبحان ربی العلی وبحمدہ. اب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی قبر شروع ہو گئی، یہ قبر شروع ہو گئی. شب اول قبر نورانی چاہیے، یوں لگتا ہے جیسے سجدہ دوم کو خوبصورت کر لو. شب اول نورانی ہونے لگی، سجدہ دوم خوبصورت کریں. پہلے سجدہ بھی اچھا کریں، دوسرا بھی اچھا کریں، توجہ سے کریں. اور رکو بھیجتے رہے اور درود بھیجتے رہے امان امان امان. صحیح ہے, بحول اللہ وقوته اقوم واخر. خدا تیری حول, تیری طاقت, تیری قدرت, بس کچھ نہیں باقی. کاش ہم لوگ یہ کریں, جب بھی کوئی اچھا کام کریں اسے اپنے آپ سے منسوب نہ کریں, اسے خدا سے منسوب کر دیں. جب میں گاڑی چلاؤں اور کہیں ایکسیڈنٹ کر دوں تو کہوں میں نے مار دی. صحیح ہے, جب کسی جگہ وقت پہ پہنچ جاؤں تو کہوں خدا نے وقت پہ پہنچا دیا. اچھی چیزوں کو خدا سے منسوب کرو, اپنی برائیوں کو اپنے سے منسوب کر لو, اپنی اچھائیوں کو خدا سے منسوب کرو. کیوں؟ خدا سب کا سب صرف خیر ہے, خدا سے دوری شر ہے, خدا سے دوری شر ہے, ورنہ خدا صرف خیر ہے. صحیح, تشہد پڑھیں گے آپ, گواہی دیں گے. اذان میں بھی عرض کیا تھا, جب اذان میں گواہی دیں تشہد میں بھی گواہی دیں تو یہ کہیے گا خدایا یہ دوسرے نہیں کہتے, یہ میں کہہ رہا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. خدایا جب یہ کہے نا تو دماغ کے گوشے میں ایک رکھیے گا, خدایا دوسروں کے کہے کو نہیں دہرا رہا ہوں, یہ میرا ایمان ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خدایا یہ میرا ایمان ہے, نبی تیرے نبی ہیں, میرا ایمان ہے. پھر درود پڑھیں تو خدا سے کہیں اللہم صل علی محمد, مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد, صل علی محمد آل محمد سلام اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرق. اچھا جو لفظ ہے یہ صلوات ہے, صلوات لام کے اوپر بھی ایک زبر لگا ہوا ہے, صلوات. ٹھیک, میں نے کہا ذکر کر دوں. اچھا جناب, تشہد پڑھیں تو ہمیشہ ہی کیا کہیں, وہ یہ کہ خدایا یہ گواہی میں دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہے صرف لوگوں کا سنا دہرا رہا ہوں. میں نے ذکر کیا تھا نا, قبر میں ایک انسان کہے گا فرشتوں کے سوال میں تیرا رب کون ہے, خدا کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے, تو آپ تشہد کہتے وقت کہیں خدا ہے میرا, میری گواہی ہے, میری گواہی قبول کر لے, اسی کو مجھ سے قبول کر لے خدا ہے. سلام پڑھیں اللہ اکبر, اور یہ خطرناک مرحلہ ہے. ہم لوگ بہت تیزی سے سلام پڑھتے ہیں, جس کو سلام کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں. سلام کس کو کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کو, اللہ اکبر. ان کو سلام کریں, میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں, میں بھی یہ غلطیاں کرتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں, میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ غلطیاں نہیں کرتا ہوں, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سوچیں بھی نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا. لیکن بعض اوقات ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اصل فرض کریں میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں وہاں دیکھ کر کسی سے باتیں کرتا رہا ہوں اور آپ یہاں پر بیٹھے رہیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. آپ بعد میں مجھ سے کہیں گے کہ مولانا اس کا ایک ادب ہوتا ہے محفل کا, نبی کو سلام کرنے کا کوئی ادب نہیں ہوتا, نبی کو سلام کرنے کا کوئی ادب نہیں ہوتا. مجھے تمہیں سلام کرنے کا ادب ہے, نبی کو سلام کرنے کا ادب نہیں. اس خاطر ہماری نمازیں بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی, ہم خود غلطی کر رہے ہیں. اس لیے بعض اوقات بہتر ہے نماز پڑھنے کے بعد خدا سے کہیں خدایا ان نمازوں میں جو غلطیاں کی ہیں اس کے لیے معافی, اس کے لیے معافی, بہت غلطیاں کی ہیں. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر, اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے زیادہ کو بخش دیتا ہے, اسی کم کو مجھ سے قبول کر لے, میرے بہت زیادہ گناہوں کو بخش دے. یہ دعا ہے ہمارے پاس. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام بھیجا, نبی کی ذات پہ سلامتی ہو, آپ کے سلام بھیجنے سے کچھ بڑھے گا مقام نبی کا؟ نہیں. یہ کس کے لیے بھیج رہے ہیں آپ؟ اپنے لیے. خدا سے بتا رہے ہیں خدا ہے تیرے نبی سے ہمارا بھی ایک تعلق ہے. سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلام ہو. اچھا آپ نے ذہن میں کیا سوچا تھا؟ میں نے کیا سوچا تھا جب میں مثلا کہہ رہا تھا السلام علینا تو میں یہ سوچ رہا تھا نماز کے بعد مجھے کپڑے تبدیل کر کے مجلس میں جانا ہے, تو میرا علینا کیا تھا پھر, پتہ نہیں ہم کون تھا نہیں معلوم. اس میں آگے لکھا ہوا ہے علینا عباد اللہ الصالحین, آپ کو یہاں اللہ کے صالح بندے سوچنے ہیں, کہ اس سے مراد اللہ کے صالح بندے ہیں, انبیاء, عرفاء, علماء, جن کو خداوند متعال نے یہ مقام دے دیا, شہداء, صالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسا ہمیں نہیں معلوم یہ علیکم کا مطلب کیا ہے, حقیقت یہ ہے ہمیں نہیں معلوم. تو آپ کیا سوچیں, آپ یہ کہیں ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں خدایا جن کے اوپر تو نے چاہا تھا کہ سلام بھیجیں میرے سلام کو انہی کے اوپر قبول کر, چونکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی اتنی معرفت نہیں ملی کہ پتہ چلے کہ علیکم کون ہے, لیکن ہمیں اندازہ ہے علیکم کا مطلب اللہ کا نظام ہوگا, اللہ کا نبی, اللہ کا امام, وصی, لیکن ہم صرف اتنا سوچیں خدا جن کے اوپر تو نے نماز میں چاہا تھا کہ علیکم سلام ہو ان پہ ہمارا سلام ہو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو عزیزان محترم یہ وہ مختصر تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے متعلق تلاوت کے حوالے سے چند چیزیں عرض کریں, پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے گا, اور انشاءاللہ ہم سب کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے, بہتری کے لیے, ان نمازوں کے ذریعے سے معراج کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آج کل علماء اس پہ کافی اصرار کر رہے ہیں کہ ہر واجب نماز میں وقت کے امام کو دعا کرنا واجب کی طرح ہے, واجب کی طرح ہے. قنوت میں کچھ نہ کچھ دعا وقت کے امام کو ضرور کرے, چاہے آخر میں آ کر اتنا ہی کہیں اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ, کم از کم اتنا کہیں. یا مثال کے طور پر آپ نے دعائے سلامتی پڑھ لی, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی کچھ کریں کہ جس میں وقت کا امام, وقت کے امام کا ذکر ہو جائے, آپ کا ان سے کنیکشن ثابت ہو جائے. قنوت کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں, اب ان دعاؤں کا تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں, جو دعا آپ کے دل کو لگے وہ سب سے اہم. آخری رکوع کے اندر بھی بہت ساری دعائیں, لیکن سب سے اہم کون سی دعا ہے بھائی, وہ دعا جو آپ کے دل کو لگے وہ دعا سب سے اہم. مختلف علماء مختلف دعائیں پڑھتے تھے, آیت اللہ مرشی نجفی رکوع میں ایک دعا پڑھتے تھے, آیت اللہ طباطبائی آغا محمد صاحب کتاب المیزان وہ آخری سجدے میں دعا پڑھتے تھے. تو اب وہ میں ساری دعائیں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, لیکن یہ ہے کہ بس سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی جو دعا پڑھ کر آپ کو خدا کا قرب احساس ہو, آپ کا دل خدا کی طرف جائے, وہ دعا ضرور پڑھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کا دل مائل رہے. اور سید الشہداء کا ذکر صبح شام ترک نہ ہونے دیں, صبح شام. آپ کہہ سکتے ہیں مولانا اصرار ہے کہ صبح شام دو مرتبہ, ہاں اصرار دو مرتبہ کم از کم, سید الشہداء کا ذکر دو مرتبہ کم از کم. نماز کے بعد زیارت ضرور پڑھیں, زیارت ضرور پڑھیں, ہو سکے تو چہاردہ معصومین کو صرف ایک سلام کرتے چلے جائیں, چہاردہ معصومین کو سلام کریں, ہو سکے تو جتنے معصومین آپ کو میسر ہے وہ کریں, لیکن زیارت ضرور پڑھیں. نماز ولایت کے بغیر قبول نہیں ہو پائے گی, ولایت ضروری ہے, ولایت ضروری ہے, سلام ضرور کریں اور اپنی زندگی کا حصہ رکھیں. اور حقیقت یہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے دل کی نمائندگی ہے. وہ کیا ہے, ہم سب امام حسین کے مقروض ہیں. مبالغہ کیا ہے کیا, کوئی مبالغہ نہیں کیا, ہم مقروض ہیں, ہمارے اوپر سید الشہداء کا قرض ہے, تمام آئمہ کا قرض ہے, کیوں؟ ان کی جانیں دیکھو اور ان کی قربانیاں دیکھو، ان کی جان دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، اور پھر ہم ان کی قربانیوں کے مقابلے میں، یا اللہ. یعنی اگر اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی ماں کا ہر طرح خیال کرتا ہوں، اپنی ماں کا ہر طرح خیال کرتا ہوں، گندگی بھی میں صاف کرتا ہوں، جب اسے کھلاتا ہوں تو پہلے منہ میں چباتا ہوں پھر اس کو دیتا ہوں، بعض اوقات خود بھوکا رہتا ہوں چبا کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں کہ اس کا پیٹ بھر جائے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرماتے نہیں، نہیں کیا. معذرت چاہتا ہوں، علی اصغر کا حق کیسے ادا ہوگا؟ علی اصغر کا حق کیسے ادا، کوئی ہے جو ادا کر سکے گا؟ وہ قدیم زمانے میں بیان کرتے ہیں کہ مثلا کوئی شیعہ عالم کسی جگہ پہ جا رہے تھے سفر میں، تو ہندو ان کے ساتھ تھے، تو ہندو نے دیکھا شیعہ عالم ہے، تو انہوں نے کہا شیعہ عالم ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ لوگ مجلس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ؟ ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی ایک نواسے رسول تھے، ان کو شہید کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا سفر لمبا ہے، آپ یہ واقعہ ہمیں سنا دیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے سارا واقعہ سنانا شروع کیا، عاشور کا دن آیا، پھر بتانا شروع کیا کہ سید الشہداء کا علی اکبر گیا. انہوں نے کہا یہ بہت بڑی بات تھی، نواسے رسول نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کہا انہوں نے اپنا بھتیجا بھی قربان کیا تھا، سب بتایا. اب وہ بیچارے روتے رہے کہ یہ تو بہت بڑی قربانی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے جب آخر میں آیا تو انہوں نے کہا کہ سید الشہداء کا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا. تو وہ جو سن رہے تھے انہوں نے کہا مولانا اب یہاں پہ رک جاؤ، اب یہ نہیں بتانا کہ یہ بھی شہید ہوا تھا، یہ نہیں کہنا، یہ تو نہیں کہیے گا بابا کہ یہ بھی ہوا تھا. ایسے ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے واقعہ. وہ روایت یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب علی اصغر شہید ہوئے تو مادر علی اصغر نے کہا کہیں تیری جیسی عمر کے بچے بھی شہید ہوتے ہیں. اچھا میں نے روایت تھوڑا سا سنبھال کے کہی آپ کی خدمت میں، مادر علی اصغر سے جو منسوب ہے نا وہ یہ ہے کہیں تیری جیسی عمر کے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں. جب میں یہاں پہنچتا ہوں نا تو تھوڑا سا رک جاتا ہوں، تھوڑا سا رکتا ہوں. بچپن سے علماء ہم سے کہتے تھے تیر چلا اور تیر نے گلے کو چھید دیا، تو میں بچپن سے یہ سوچتا تھا کہ تیر چلا ہوگا اور تیر گلے سے گزر کے ادھر سے نکل گیا ہوگا، لیکن بہت دیر میں جا کر مجھے پتہ چلا کہ شیخ عباس قمی نے یہ لکھا ہے کہ تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہوا. مجھے نہیں معلوم آیا واقعاً گردن پوری کٹ گئی یا کچھ بچا، لیکن وہ ہرملا لائن کا جو تیر سے شوبہ تھا، 3 کونوں والا تیر، یہ بڑا خطرناک تیر تھا. یہ جو ہرملا کا تیر تھا نا یہ بڑا خطرناک تھا. ایک دفعہ امام حسین کے دل میں ایک دفعہ نہیں لگا، یہ 2 دفعہ لگا ہے. ایک دفعہ پہلی دفعہ جب علی اصغر کے گلے پہ لگا تب بھی امام حسین کے دل پہ لگا تھا. تو یہ جو بچہ تھا یہ سید الشہداء کی تمام قربانیوں کے لیے گواہی بن گیا، گواہی بن گیا. وہ کیسے گواہی بنا؟ قیامت کے دن تو گواہی ہے، قیامت کے دن تو گواہی ہے کہ جب بی بی سیدہ تشریف لائیں گی اور سید الشہداء کا خون آلود کرتا ہوگا، اس خون آلود کرتے پہ چند قطرے علی اصغر کے خون کے ہیں. بچے نے حضرت علی اصغر نے سید الشہداء کے ہاتھوں میں جان دیا عزیزوں، تو چند قطرے تو قطرے ہیں یقیناً وہاں. اچھا یہ بچہ گواہی کیسے ہے؟ یہ بچہ گواہی ایسے ہے کہ جب واقعے کی کہانی، واقعے کی داستان کوفہ پہنچی
تو ان لعینوں نے، دشمنوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اس لیے ہم نے ان کو مارا ہے، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ بڑوں نے بغاوت کی تھی انہوں نے مارا ہے، چھ مہینے کا پیاسے نے کیا بغاوت کی تھی؟ چھ مہینے کے پیاسے کیا بغاوت کر رہے تھے، اسے کیوں مارا؟ بے آئیے زمبن کو تھے، اسے کس جرم میں مار دی؟
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. معتم حسين.